رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسل. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن اللهم يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال متحمی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، وابیدو یستسقی الغمام بوجهه سمال لتام اسمۃ للارامل. مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بعد تراوی درس رمضان المبارک کے حوالے سے الحمدللہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی اور سننے اور سنانے کی اور مجاسلت محفل سجانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. کل کی نشست جو گزری ہے وہ حضرت اسد اللہ الغالب حلال المشکلات والنوائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت اور شہادت کے اسباب، شہادت کے محرکات، عوامل، وجہ، کیا وجہ آپ کی شہادت کی بنی، آپ کے مرتبے اور مقام پر تو انشاءاللہ ہم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم کریں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز فضائل و خصائل کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، ترتیب کے ساتھ سے اس بات کو ذکر کی جائے، تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ہو جائے. متکفین سے میں عرض کروں گا کہ وہ بہت توجہ کے ساتھ ان بیانات کو سنیں. اگر بار بار اٹھ کر جانا آنا ہے تو پھر اپنے خیمے لگے ہوئے آپ کے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، اور اگر دین سیکھنا ہے تو پھر ایک ذرا تسلی سے بیٹھیں. آپ نے اللہ کی راہ میں وقت دیا ہے تو آپ کو دین کی بنیادی باتیں، عقائد و نظریات سمجھ میں آئیں. اور یہ مجلس اور مجلسوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے، یہ ایک مزاجی محفل ہوتی ہے. اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر آپ باہر جا کر تشریف فرما ہو جائیں، باہر بھی لاؤڈ اسپیکر چل رہے ہیں انشاءاللہ، آپ اس سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن ماحول کے اندر بیٹھیں تو یہ مجلس بھی تعظیم کے زمرے میں آتی ہے. کسی کے محفل میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو اس بندے اور اس ذکر کی اور اس مجلس کی اور جس کے لیے آئی ہے اس کا مذاق بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے تو پھر بالکل آپ کے خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر خیمے میں آپ جلب گر رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر ہیں وہاں پر آپ کا آواز پہنچے گی، ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھیں۔ اور مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب یہ ہیں اس طرح کے جس طرح کے بندہ نماز کے اندر اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر جو ہے بڑا مقدس ہوتا ہے، بندہ جب اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں علم کی راہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے کشادہ کرتا ہے۔ آج کی جو بنیادی گفتگو ہے اس کا عنوان ازواج مطہرات ہے رضی اللہ عنہ۔ ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں جو پاکیزہ ہیں، مطہرات ہیں اور ہماری مائیں ہیں۔ یوں تو ازواج مطہرات پر تفصیلی گفتگو تو کئی دن بھی کی جائے تو کم ہے، لیکن بنیادی چیز ایک مسلمان کو اپنے نظریے، اپنے رشتہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہے، اس کو کیا باتیں اس حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہونی چاہیے، یہ نشیز اس حوالے سے رکھی جاتی۔ یعنی بنیادی فاؤنڈیشن ہم آپ کی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر استفادہ کریں اور کتابوں کی طرف مراجعت کریں، لیکن بحث کو چلانے کا، سمجھنے کا اصول آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر تو کسی کی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے جو بنیادی اصول جو ہیں وہ اگر آپ سمجھ لیں گے، بنیادی پرنسپلس کسی بھی موضوع کے حوالے سے، تو نہ پھر آپ کسی کی تحریر سے گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی بیجا شخص سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، بلکہ جو صحیح رخ ہوگا آپ اپنے مقصد کا حصہ ہر جگہ سے اٹھائیں گے۔ لیکن میں اس کے علاوہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد بھی اگر آپ رمضان شریف کے بعد کسی موضوع کو پڑھیں اور اس میں اگر خلفشاری ہو، پریشانی ہو، تو اس میں پھر آپ مشاورت ضرور رکھیں، تاکہ مشورے سے بندے کا علم مضبوط ہوتا ہے اور اس کے مزاج کے اندر پختگی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کا بہت بڑا مرتبہ اسلام کے اندر ہے، تاریخی حیثیت سے بھی، فضائل میں بھی اور ہمارے عقیدے کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، ان کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ازواج مطہرات یا امہات المومنین۔ ازواج مطہرات سے مراد حضور علیہ زوجہ، کیونکہ بیوی کو کہتے ہیں، تو ازواج مطہرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک اور عفیفہ اور بزرگ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، جو ہمارے لیے بولنے کا لقب ہوتا ہے امہات المومنین۔ امن ایک ماں، امہات بہت ساری ماں ہیں، تو امہات المومنین مومنین کی مائیں، یہ آپ کا لقب مبارک ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں، میں نے جس طرح کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو جو خطاب کر کے فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے اور حضور کی بیویوں کا خاص طور پر، کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ وہ ازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے مسلمان اہل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو صحابہ کرام کے دور ہی سے امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی مائیں قرار دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی حاجت نہیں، جس طرح ایک مرد کو حاجت ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز سے پاک بنایا ہے اور مبرہ بنایا ہے کہ جس میں شیطان کا کوئی عنصر موجود ہو۔ شادی کرنا کوئی شیطان کا عنصر نہیں، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بات کو میں ذرا پورا چلاؤں تو موضوع میرا پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن وہ یہاں پر سروکار نہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی تبلیغ کی نہیں ہوتی۔ تبلیغ جن کے ذمہ ہے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، بس یہ آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے سمجھیں۔ کیونکہ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کسی کے اوپر حاوی آتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو گناہ کس کو کہیں گے؟ جب اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی کام میں جب ارادتاً عمدن انوالو کرتا ہے، شیطان حاوی ہو کر اپنے پورے اختیارات استعمال کر کے اس کے تمام صلاحیتوں پر قبضہ کر کے اس کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ سے کھینچ کر نافرمانی کی طرف لاتا ہے، تو تب گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرات انبیاء کرام پر شیطان کا غلبہ ہو جائے، اس سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرات انبیاء تو انبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں سیدنا عمر کے بارے میں کہ عمر میری صحبت میں بیٹھ کر اتنے شریف اور اتنے نیک ہو گئے ہیں کہ ان کی اب وجاہت اور ان کی اب کرامت یہ ہے کہ جس گلی سے یہ چلے جائیں تو شیطان اس کا رخ نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام, جس میں سیدنا فاروق اعظم کا خاص طور پر میں نے نام لیا آپ کے سامنے, ان کی خصوصیات ایسی ہے کہ شیطان ان کے قریب نہ آئے تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے. تو آپ اپنے ذہن اور ابتدائی ذہن کے حوالے سے اس بات کو رکھ لیجئے کہ معصوم انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں. تمام معصومین, تمام معصوم لوگوں کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں. لیکن انبیاء کی ذات جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے ایک ماڈل بھی ہوتی ہے, ایک نمونہ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ جو دین دیتا ہے نا تو کچھ تو کتاب اور وحی کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک دستور زندگی لے لیں, ایک کوئی بھی نصاب لے لیں, کوئی بھی کتاب آپ لے لیں, تو اس میں اس فن کے بارے میں بنیادی پرنسپلز ہوں گے, لیکن فزیکل طور پر, پریکٹیکل طور پر آپ کو ضرورت ہوگی کہ اس کی امپلیمنٹ کیسی ہوتی ہے فزیکل طور پر. تو حضرات انبیاء کرام وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو فزیکل طور پر نبھاتے ہیں, تاکہ ایک عام شخص کو پتا چلے کہ یہ حکم ہے تو اس کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے, یا یہ بات ہے تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسی وجہ سے وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں, ان پر وہ سارے مراحل گزرتے ہیں جو ایک انسان پہ گزرنے چاہیے. اس لیے تو کہا گیا کہ تمہارے لیے حیات ان کی سیرت میں ہے, اور حضور کی سیرت مبارکہ, سیرت مراد حضور کی بایوگرافی, حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. کبھی غم میں ہو تو حضور کو دیکھیں کہ حضور غم میں ہوتے تو کیا کرتے تھے, کبھی خوشی میں ہو تو آپ فوراً حضور کی سیرت دیکھیں کہ حضور خوشی میں ہوتے تو کیا کرتے تھے, حضور بحیثیت داماد ہیں تو کیسے ہیں, حضور بحیثیت سسر ہیں تو کیسے ہیں, حضور بحیثیت بیٹے ہیں تو کیسے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک امیر ریاست بادشاہ ہیں تو کیسے ہیں, سردار قوم ہیں تو کیسے ہیں, اور ایک فرد کے ہیں تو کیسے ہیں, حضور کسی چیز کو بیچتے ہیں تو بحیثیت تاجر کے کیسے ہیں, کسی چیز کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت خریدار کے کیسے ہیں. یعنی زندگی کے ہمارے جتنے شعبے ہیں میرے دوست, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, بچپنا, جوانی, طالب علمی کی زندگی, فارغ التحصیل ہو جانے کی زندگی, مال آئے اس وقت, الغرض ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پریکٹیکل طور پر تمام چیزیں آپ پر وہ گزر گئی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام رشتوں کو بھی اتارا اور تمام طبیعتوں کے تقاضوں کو بھی اتارا, اور ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر خوشی اور غم, تنگی اور راحت میں جو جو چیزیں پیش آ سکتی, میں صرف دو ہی جملے بولوں گا, اس کے نیچے تو تنگی, اب تنگی کی ہزار قسمیں ہو جاتی ہیں, کشادگی, کشادگی کی تو ہزار قسمیں ہو جاتی ہیں, خوشی تو خوشی کی ہزار قسمیں ہو جاتی, میں صرف اوپر کے بنیادی لفظ بول رہا ہوں. انسان کی زندگی کی خوشی کا شعبہ ہو یا غمی کا شعبہ ہو, تنگی کا شعبہ ہو یا وسعت کا شعبہ ہو, لوگ جب اس سے دشمن ہو جائیں اس وقت کا شعبہ ہو, جب دشمنوں کی گردن اس کے ہاتھ میں آ جائے اس وقت کا شعبہ ہو, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہر شعبے کے اوپر بنیادی اصول دیتی ہے. تو اسی لیے دیکھیں, ایک بات میں جملہ کہہ کر آگے جا رہا ہوں, ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کا خلق کیا ہے. خلق عادت کو کہتے ہیں جس کی جمع اخلاق ہوتی ہے, اخلاق نہیں, وہ تو گڑے کو کہتے ہیں, اخلاق جمع کا ہوتی ہے اخلاق. تو خلق طبیعت کو کہتے ہیں, طبیعت کو کہتے ہیں, نیچر کو انسان کی, اور اخلاق اس کی جمع ہے. تو جو چیز طبیعت ہوتی ہے نا وہ بناوٹی نہیں ہوتی, اور جو بناوٹی ہوتی وہ طبیعت نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر آپ کو جو چیز پسند آتی ہے آپ مسکرا دیتے ہیں, یہ طبیعت ہے. جس چیز سے آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں, یہ طبیعت ہے. لیکن ایک چیز سے آپ ڈر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہنس رہے ہیں, تو یہ طبیعت نہیں, یہ بناوٹ ہے, سمجھ رہے. اور ایک چیز ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے ڈر رہے ہیں, تو یہ بناوٹ ہے. تو بناوٹ اخلاق نہیں ہوتی, بناوٹ کو کہتے ہیں تکلف, یعنی وہ چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی پیدا کرنا. اور طبیعت وہ چیز ہے کہ جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, بندے کے نیچر ہوتا ہے, اس کو جتنا بھی روکا دے وہ نکل آئے گا. تو اب سمجھ گیا, طبیعت کو سمجھ گیا, جیسے میں نے مثال دی آپ کو. یعنی آپ اگر سانپ کو دیکھیں خدا نخواستہ تو بندے کی طبیعت بندہ سے ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں کہ میرے دوست مجھے ڈرپوک نہ سمجھے، تو لوگ کہیں گے نہیں آپ ایسی بن رہے ہیں، یہ تکلف کر رہے ہیں آپ. آپ بات کو پکڑنے کی کوشش کریں، واقعی کے پیچھے نہیں بھاگیے گا، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف ذرا غور رکھیے گا آپ. میں کوئی آپ کو مثالیں سے قصے کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، ایک مثال دے کر آپ کو پھر موضوع کی طرف لانا مشہور ہے. تو آپ اس سانپ میں ہی نہیں گم ہو جائیے، اس سانپ کے ذریعے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پر آپ توجہ رکھیں. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک کالا سانپ اگر خدا نخواستہ سامنے آ جائے تو انسان کی طبیعت، بندہ ڈرتا ہے اس سے، کوئی زہریلی چیز آ جائے بندہ ڈرتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھے کہ نہیں میرے دوست کہیں مجھے بزدل نہ سمجھے، آپ ہنسنے لگے، تو یہ جو ہنسا آپ نے تو بناوٹ کی نا آپ نے، اصل میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو یہ بناوٹ اخلاق نہیں ہوتے، یہ اصل ڈر رہا نہیں یہ اخلاق ہوتے ہیں. تو خلق طبیعت کو کہتے ہیں کہ جو بے ساختہ بغیر کسی ارادے کے سردرد ہوتی ہے. تو اب سرکار نے ساتھ، اب اس بات کو اگر سمجھ گئے ہیں آپ تو میں آگے لے کر چلوں بات کو. میری ماں ام المومنین تقریب مشکل تو نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مشکل، تو میں نے کہا ہر لفظ کو سمجھا بھی تو دیتے ہیں. اگر زندگی بھر اسی پر مکھی پہ مکھی مارنا ہے تو پھر درس دینے کی ضرورت کیا، ایک درس دے کو اس کو بولو کیسٹ میں سنتے رہو، ہم نے بھی تو اپنی علمی سطح پر کرنی ہے نا. جب دو آٹھ دس ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو اردو نہیں سمجھ سکتے، کہتے جی آپ اردو سخت بولتے ہیں. تو میں نے کہا سخت جملہ ہوتا ہے تو اس پر 3600 مثالیں بھی تو سامنے رکھتے ہیں نا، اس مثالوں کے ذریعے اگر آپ یہ جملہ سیکھ لیں تو آپ کا بھی معیار اوپر ہوگا، کل آپ بھی اس انداز میں بات کر لیں گے. تو ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ کریں آپ، اپنی صلاحیتیں اپنا جناب. دیکھیں نا آپ نرسری میں جب بچپن میں پڑھتے تھے اس وقت آپ کسی چیز کو مشکل سمجھتے تھے، لیکن آج آپ میٹرک کر گئے اور آپ اپنی تعلیم کو آگے لے گئے، لیکن اب آپ کو مشکل نہیں لگتا کیونکہ آپ محنت کر کے آپ نے اس کو سمجھا، اب آگے بڑھ گئے آپ. اور پوری زندگی کو رودر ہی رہتے تو آج وہاں نہ ہی پہنچ پاتے جہاں پر آپ پہنچ رہے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں کبھی نہ لائیں کہ مشکل ہیں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز لفظ مشکل ہم جان بوجھ کر ذکر کرتے ہیں تاکہ پھر اس کو مثالوں سے آسان کریں تاکہ اس بات سے بھی تو آپ واقف ہو جائیں نا. ٹھیک، ایک بات اب آپ سنیے جو میں بات آپ کی خدمت پر کرنا چاہ رہا تھا کہ اخلاق آپ سمجھ گئے، اخلاق جمع ہے اور خلق اس کا واحد ہے. خلق بمانت طبیعت، یوں سمجھے آپ، طبیعت کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے میرے بزرگوں بچوں دے دی ہیں. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ میری ماں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ انہی کے ذریعے سمجھیں گے جنہوں نے حضور کو دیکھا. تو ہماری ماں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق کیسے تھا، یعنی حضور کا مزاج کیا تھا، حضور کی طبیعت کیسی تھی. تو ہماری اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہا ان کی طبیعت عین قرآن کے مطابق تھی، یعنی قرآن لکھا ہوا اترتا تھا اور وہ چلتے ہوئے قرآن تھے. جس کو ہمارے امام، امام اہل سنت عاشقوں کے امام، سواد اعظم کے ترجمان اور اسلام کی عزت و آبرو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ایمان ہے قول مصطفیٰ. ایمان کیا چیز ہے جی؟ جو حضور نے فرما دیا اس کو سچ جان لینا. اب سنیے جملہ سنیے، میرے امام نے، جو میں اگر 10 گھنٹہ بھی تقریر کرتا تو میرے امام نے ایک جملے میں سب کو سمیٹ دیا ہے. ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے جو ہر مسلمان کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ہے. اگر یہ ذہن میں رکھ لیا نا آپ نے تو اللہ کی رحمت کی نظر آپ پر ہو جائے گی اور زندگی بھر آپ کسی بے ادب کے ہاتھ بھی نہیں لگیں گے، نہ آپ کی زبان سے بے ادبی ہوگی. جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں تو آقا کا ذکر کرتے رہیں گے اور اسی ذکر سے دنیا بھی خیر والی ہو جائے گی اور آخرت بھی خیر والی. درود پاک پڑھیے گا. تو آپ سمجھ گئے ہمارے آقا کی طبیعت کیا ہے. تو اس طبیعت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک مرد کو اپنی ایک عمر پر پہنچنا ہے. آپ بچے ہمارے، ہماری اولادوں کی جگہ پر ہیں، لیکن شریعت متحرک مسئلے تو سیکھ لینا بیٹا. ایک مرد کو یا ایک عورت کو ایک عمر میں اللہ رب العالمین نے ایک طبیعت رکھی ہے کہ ان کو شادی کی حاجت ہوتی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خلق کے قرآن کے مطابق تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر شادی بھی کی ہے تو اس میں شرافت کیسی ہوگی، اس میں حکمت ہے. کیا ہے، کیا ہے، یعنی محض ایک شوق کو پورا کرنا، یہ طبیعت کے غلبے میں ڈھل کر کسی چیز پر حاوی ہو جانا، اس سے انبیاء پاک ہوتے ہیں. کیونکہ اس بات سے مجھے لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ام المومنین نے کہہ دیا کہ حضور کی طبیعت کیا ہے، حضور کا مزاج کیسا تھا، حضور کا نیچر کیسا تھا، تو کا قرآن تھا. یعنی جیسا قرآن کہتا تھا ہو بہ ہو وہی، یعنی قرآن یعنی قرآن تو مصحف میں جمع ہے اور حضور چلتے ہوئے قرآن ہے، پھرتے ہوئے قرآن ہے. یعنی حضور اگر بیٹھ گئے نا تو پھر کسی کو آیت دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا ہے کہ اسی طرح بیٹھا جاتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے. حضور اگر کوئی بول دے نا تو پھر اس کو مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتا چل گیا کہ اسی طرح ہوتا ہے. کیوں؟ کہ کانا خلقہ قرآن. قرآن کو اگر پریکٹیکل اور فزیکل دیکھنا ہے تو وہ گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ. اب آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں کو، میں تھوڑا جو اگر کہیں غبار نہ آ جائے میرے اور آپ کے ذہن میں تو اس کو ہم صاف کر رہے ہیں، لیکن صاف صرف دل بہلانے والے کلمات سے نہیں کر رہے، سچائی اور حقیقت سے کر رہے ہیں. اب سنیے کہ ہمارا، مجھے اور آپ کو جو شادی کی حاجت ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور حضور نے جو شادی کی اس کی کیا حیثیت ہے. اب چراغ آپ کے دل میں روشن ہو جانا چاہیے. پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں. یہ دوسرے مرحلے کی طرف میں آ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سنیں. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک الگ موضوع ہے کہ کتنوں کو نکاح کا پیغام دیا، یہ میں اس طرف نہیں جاتا. صرف میں وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نکاح میں آئیں وہ 11 تھیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کے نکاح میں 9 تھیں، ازواج مطہرات، ان کے مبارک نام بھی ہم ذکر کریں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نے جو یہ نکاح متعدد فرمائے ہیں 11، اس کا مقصد وہ نہیں ہے اس طرح کہ ایک مرد ایک نکاح کے بعد دوسرا کرتا ہے، نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سردار القوم بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مربی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم بھی ہیں، بحیثیت رسول نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی نظام کے بھی امیر ہیں، ایک مذہبی نظام کے بھی امیر ہیں، ایک لوگوں کے لیے مرشد کا درجہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ سرکار کی 11 ازواج ہونے میں کہیں سیاسی ضرورت تھی، کہیں سماجی ضرورت تھی، کہیں قبائل کی ضرورت تھی، یعنی کہیں ایسا ہوا کہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کی بوٹیاں کر دیں، مار ڈالیں، لیکن سرکار نے اس قبیلے میں نکاح کر لیا تو بھائیوں سے زیادہ قریب ہو گئے. یہ حکمتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ نکاح میں. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جناب یہ عورت پسند آ گئی، یا کسی عورت کو ایک مرد پسند آ گیا انہوں نے جناب رشتہ بھیج دیا اور شادی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد اور مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر حکمتیں تھیں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، سیاسی حکمتوں کے لیے، ایسا معاملہ کرنے کے لیے کہ دشمنیاں ختم ہوں اور اسلام کا پیغام آگے بڑھے. دشمنیاں ختم ہو گئے، اسلام کا پیغام آگے بڑھا، لیکن اس میں رشتے ناطے ابھی آپ سنیں گے. تو یہ ذہن میں بات رکھ لیجئے کہ حضور نے نکاح کیوں کیا، ایک بات، اتنے زیادہ نکاح کیوں ہوئے، یہ دو بات، کہیں سماجی ضرورت تھی، کہیں سیاسی ضرورت تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل والا نے اپنے بندوں کے، یعنی جیسے ہم ہیں، ان کے احکام سے الگ رکھا ہے. سمجھ میں؟ خاص طور پر یہ کہ حضور کی ایک حیثیت تو خود جو ہے وہ شارع کی ہے، جس چیز کو حضور ہاں کہتے ہیں وہ ہاں ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اسی کو ہاں کہتے ہیں جس کو رب ہاں کہتا ہے. کبھی حضور کبھی رب جبریل کو بھیج کر اپنی ہاں کو واضح کرتا ہے، کبھی جبریل کو روک کر مصطفیٰ کو کہتا ہے تو ہی ہاں کر لے. سمجھ گیا؟ یہ سمجھ گیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. اب تھوڑا آگے چلیں ورنہ موضوع اختیارات کی طرف جائے گا. تو یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ لے کر چل رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں. بالکل میں آپ بچوں کے ذہنوں کے بھی رعایت کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں اس پر کہ آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیاد فاؤنڈیشن اگر آپ سمجھ گئے نا تو پھر پاکیزگی طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، حقیقی پاکیزگی. اس کے بعد پھر کبھی ذہن کوئی شیطان یا کوئی شیطان کی نسل کا آپ سے یہ کہے کہ جی 11 شادیاں کی تھی اس کی کیا وجہ، جس طرح کہ اکثر کرسچن یا یہودی یا اسرائیلی جو ہے وہ فیس بک پر یا اس پر کامنٹس اس قسم کے بکواسات کے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہی تو تمہارے لیے آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے لیے کہ چور تمہارے پاس اگر چوری کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں تو تمہیں مال کی قدر کیا ہوگی. تم اپنے مال کو پروٹیکٹ کر کے رکھو نا، اپنی دولت کو بچا کر رکھو نا. چور تو آئے گا، چور تو آتا اس لیے ہے کہ تمہیں اس مال کی قدر آئے. اگر یہ بکواس نہ کریں تو پھر ایمان کیسے کس کو ہیں؟ کہ شاہ صاحب اس نے وہ کہہ دیا. میں نے کہا اس نے کہا ہے، اس کا علمی جواب دو، لیکن اپنی جو دولت اس کے رسول ہے اس پر یقین کر کے دو کہ اصل یہ ہے. میرا کہنا، میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اس دولت کی حیثیت ہے. آپ جو مال کر کے، مال اور جائیدادیں اور پیسہ آپ گھر میں رکھتے ہیں، چور سامنے کے لیے آ جاتا ہے تو بھرپور آپ مقابلہ کرتے ہیں. اتنا مقابلہ کرتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ ہو جائے لیکن مال نہ جائے. تو یہ مال جو ہے اصل میں عشق رسول اور ایمان ہے. یہ سامنے سے بھونکنے والے کھڑے ہوتے اس لیے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, ورنہ مال کی قدر کیسے آئے گی. اور دنیا تو آزمائش کا نام ہے کہ آپ کو اگر دولت کی قدر ہے تو پھر آپ اس کو لوگوں سے بچا کر اپنے پاس رکھیں گے. جب تو پتا چلے گا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ سب کی نہیں سنتا, اسی کی سنتا ہے جو گنبد میں آرام فرما رہے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں, بولو رضی اللہ عنہن, یہ مختلف قبائل سے تھی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے آپ کہ سرکار کی 6 ازواج, یعنی ہماری 6 مائیں, سبحان اللہ, ہماری 6 مائیں قبیلہ قریش سے تھی. قبیلہ قریش سے مراد حضور کے خاندان سے تھی. میں ہر تقریب میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں قبیلہ قریش سے مراد, ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں جلدی سے. حضور کا خاندان روئے زمین میں سب سے اشرف, معزز, عزت والا اور کرامت والا, شانوں والا خاندان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کلب تو جبریل نے یہ کہا, قال جبرائیل لی, حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کلب تو المشارق الارض و مغاربہا, حضور میں نے زمین اور آسمان کے چپے چپے چھان والے ہیں. ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے بڑا عزت والا اللہ کی قدرت کی نظر میں کوئی ہو تو آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ولم ارا افضل بیت من بیت بنی ہاشم, اور جو آپ کا خاندان ہے اس خاندان سے عزت والا خاندان میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ تقریر ریکارڈ بھی ہوتی ہے, فیس بک پر بھی رہتی ہے, آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو اس کو آپ سنتے رہیں گے تو یہ بنیادی باتیں یاد ہوں گی نا, تو پھر آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے علمی سفر کو, آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ روحانی طور پر کتنے مضبوط ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ مسلمان ہیں. جب آپ کو روحانی علمی غذا ملے گی تو آپ مضبوط ہوں گے, اس سے آپ کی نمازیں بھی اور زیادہ مضبوط اور آپ عبادتوں کے اندر میچیور ہو جائیں گے, سنجیدہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ بات میں کچھ تفصیل سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میں نے عرض کیا کہ ساری برادریوں خاندانوں میں سب سے عزت والا خاندان رسول اللہ کا خاندان ہے. ایک دوسری حدیث, سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی نا تو اللہ نے سب سے زیادہ عزت والی جگہ جو بنائی وہ عرب بنائی. عرب میں سب سے عزت والا قبیلہ جو بنایا قریش بنایا. قریش میں جو سب سے عزت والی برادری بنائی وہ بنو ہاشم بنائی. اور بنو ہاشم میں سب سے عزت والا مجھے بنایا. کیا مطلب؟ پوری خدائی میں سب سے عزت والا میں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سلسلہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے اپنی زبان پاک سے, میں سیرت کے درس میں کہتا رہتا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ, حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سمجھ رہے؟ یمن سے قافلہ چلا گیا تھا, وہاں پر حضرت اسماعیل کی شادی اس قافلے کے اندر ہوئی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ددیال سے یمنی ہیں, ددیال سے یمنی ہیں, اور داداؤں کی طرف سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک, سرکار نے اپنی زبان سے اپنے 21 داداؤں کا نام لیا ہے, اپنے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک. اب اس پورے شجرے کو آپ کے خاندان کو کہا جاتا ہے, جو پورا خاندان مبارک ہے آپ کا, اس کو کہا جاتا ہے عدنانی. پھر 11ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 11ویں دادا آ جاتے ہیں, 21ویں دادا تو عدنان ہے رضی اللہ عنہ, 11ویں دادا حضور کے فہر بن مالک ہے, ان کا لقب تھا قریش. یہ بنایا قرش سے, قرش کہتے ہیں ایسی طاقتور مچھلی کو جو سمندر کی ساری مچھلیوں کو کھا جائے. تو سرکار کے یہ 11ویں دادا جو تھے یہ بہت بہادر و شجاع تھے, ان کا لقب ہوا قریش. تو اب ان کی جتنی اولاد نیچے آئی وہ قریشی کہلائی. سمجھ رہے؟ پھر سرکار نے صلوات و سلام کے جو دادا کے والد ہیں حضرت ہاشم, ان سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ایک نیا نام اور آیا. 21ویں دادا کی وجہ سے نام تھا عدنانی, 11ویں دادا کی وجہ سے نام ہوا قریشی, دوسرے دادا کی وجہ سے نام ہو گیا ہاشمی, اور پہلے دادا کی وجہ سے نام ہو گیا مطلبی. سمجھ رہے؟ تو یہ خاندان مبارک جو ہے یہ سب سے افضل ہے. قریش کو سمجھ گئے آپ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج مطہرات ہیں 6 قریشیاں ہیں, یعنی حضور کے خاندان کی. سمجھ گئے آپ؟ اوپر سے ربط آ گیا, 6 قریشیاں ہیں یعنی خاص اور حضور کے خاندان کی ہیں. ان میں سب سے پہلی کون ہے؟ ہماری سب سے پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قریشیاں ہیں یعنی حضور کے خاندان کی ہیں, ٹھیک ہے. ایک پھر دوسری ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا, یہ دوسری ماں ہماری, یہ بھی قریشیاں چھ ماں میں سے. تیسری حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور وہ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھے, ٹھیک ہے, بنو تیم سے تھے, بنو عدی سے فاروق اعظم تھے, بنو تیم قبیلے سے تھے فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسری ہماری ماں ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں. سیدہ عائشہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور سیدہ حفصہ جو ہیں یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنو عدی سے قریشیاں, فاروق اعظم کی بیٹی ہیں. تیسری ہے ام حبیبہ, یہ قریش کے جو سردار تھے نا ابو سفیان, جن کا آپ کو بدر میں نام سنا, یہ فتح مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت امیر معاویہ کا نام سنتے ہیں نا آپ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں, حضرت ابو سفیان نے ایمان قبول کیا رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں, اسی طرح جس طرح حضرت معاویہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے, تو ام حبیبہ سگی بیٹی ہیں ابو سفیان کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ یہ بھائی ہیں, اور ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب ہیں رضی اللہ تعالیٰ, جو قریش کے سردار رہے ہیں, اور ان کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے نوازا. بولی سبحان اللہ. ایک روایت تو یہ کہ جب مسلمہ قذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی نا, حضور کے دور مبارک کے آخر میں ایک بہت بڑا خبیث آدمی تھا, اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے چند دن پہلے کی بات تھی. سرکار نے پردہ فرمایا, اس کے بعد اس سے جھگڑا لڑائی کی حضرت ابو بکر صدیق نے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اس غزوے کے اندر جان دی ہے, اس سریے کے اندر جان دی. اور ایک روایت ملتی ہے کہ اس میں آپ زخمی ہوئے, یعنی باقاعدہ ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے غزہ کیا, جہاد کیا سربلندی کے لیے. اب اگر کوئی بکواس کرے حضرت ابو سفیان کے لیے, تو ہم کسی کے مطلب پر نہیں جاتے, ہم تو اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے, رسول کی بات مانیں گے. رسول اللہ نے جن کو اپنی غلامی کے لیے قبول کر لیا, ہم خود ان کے غلام بن گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ ازواج قریشیاں ہیں. اب میں جلدی سے نام لیتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, اور سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ چھ ہو گئی. اس سے مبارک ذکر زندگی میں نہیں ملے گا تم, اور میں کہتا ہوں جا کر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا, قیامت میں ہماری ملاقات ہوگی. تم جنت میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو نا, میں پوچھ بھی لوں گا یار دوراجی والے بھاگے جا رہے ہو, تو کہنا بس اسی مجلس نے کام کر دیا. یہ اتنا مبارک ذکر, اس سے مقدس ذکر نہیں ہو سکتا. اللہ کو راضی کرنے کا اس سے پیارا کوئی ذکر نہیں ہوتا, اس لیے کہ ذکر اہل بیت ہے. یہ کیا بولیے, ذکر یقین کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ اس کے صدقے بخشے گا. اللہ سے ایسی نہیں دعا کرتے, یا اللہ تو چاہے تو بخش دے, تو چاہے تو تیری مرضی. حضور نے منع فرمایا, حضور فرما عزم سے مانگو, وہی دینے والا ہو, کس کے پاس جاؤ گے تو. یا اللہ بخش دے اپنے فضل سے تو بس. تو بڑے ارادے اور یقین کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے رکھیں. تو چھ ہماری مائیں قریشیاں ہیں, اور چار جو ہیں وہ غیر قریش ہیں لیکن عرب ہیں, لیکن کیا ہے, عرب ہیں. اب یہ میرا درس سیرت آپ سنیں, عرب کون ہوتا ہے تو آ جائے گی. اس میں ہماری ماں سیدہ زینب بنت جہش ہیں, سیدہ میمونہ ہے, سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے, جبیریہ ہیں. یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو ہیں, یہ ملا کر جو ہے گویا کہ یہ پوری گیارہ بن جاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اب ایک اصطلاح خاص طور پر ذکر کی جاتی ہے, ہماری ماؤں کا خاص جو نام ہے وہ اہل بیت ہے. کیا ہے بولیے. آپ بائیسواں پارہ جیسی شروع کریں گے نا, تو بائیسواں پارہ شروع کرنے کے ساتھ ان ازواج مطہرات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے گا. اب دیکھیں, ہیں تو وہ عام خواتین, لیکن حضور کے نکاح میں آ گئی تو خاص ہو گئی. وہ تو معصومہ نہیں ہے نا, معصوم تو حضور ہیں. بھائی حضرت عائشہ ہوں یا سیدہ خدیجہ ہوں یا دیگر ازواج ہیں, تھی تو عام عورتوں کی طرح نا, جب حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی. سمجھ رہے میری بات. یہ بنیاد سمجھ کے بات آگے چلیے گا, تاکہ اعتراض کو پھر ہم اٹھا کے پھینکیں گے یہاں سے. جو لوگ ام المومنین سیدہ عائشہ پر الزامات لگاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ وہ جان بوجھ کے تخریب کاری کرتے ہیں. دیکھو حضرت عائشہ, یہ جتنی ازواج مطہرات تھی تو یہ عام عورتیں نا, حضور کے نکاح میں آ گئی. تو جس طرح صحابہ کرام عام لوگ تھے لیکن جب حضور کی صحابیت میں آ گئے تو شرف اب یہ حضور کے اسٹوڈنٹ بن گئے. اب حضور نے اگر ان کو اپنا شاگرد بنا لیا ہے تو اب ان کا مذاق اڑانا یہ تو حضور کے مکتب کا مذاق اڑانا ہے معاذ اللہ. اب سرکار ان کی تربیت کر رہے ہیں. اس تربیت کے اندر اگر ایک بچہ جا کر کسی بہت اچھے اسکول کے اندر داخل ہو جائے, استاذ بھی بڑے ماہر ہوں اور ادارہ بھی بڑا ماہر ہو, اور وہ بچہ اے با کاڈا لکھ رہا ہو یا الف با تاسا لکھ لے کے اس کو لکھنا نہ آ رہا ہو اور اگلا کہے تو اس کو لکھنا نہیں آتا, تو استاد کہے گا ابھی وقت نہیں آیا کہ میں اس کو لا کر پیش کروں, کچھ سال میرے پاس چھوڑ دو, پھر جب میں اس کی ضمانت لے کر اس کو اسٹیج پہ کھڑا کروں گا تو پھر اس کی اے با کاڈا نہیں, کوئی جو پوچھنا ہے پوچھ لینا. تو اب یہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات حضور کے مکتب میں داخل ہوئی, ابھی ڈگری ملی نہیں, اب تربیتی مرحلہ چل رہا ہے. تو جب تربیتی مرحلہ سے چلتا ہے تو اسکول لائف کی باتوں کی غلطیاں نکالنے والا حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ جب اس مقام پر پہنچ گیا, جب اعلیٰ نمبروں سے وہ پاس ہو گیا, لوگ کہتے جی یہ انجینئر یا ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہوا, یہ تو جو کے جی ون میں تھا تو اس کو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا, تو اگلے کہتے تھے بھائی تو کے جی ون کی کاپیاں اٹھا کر لا رہا ہے تو اس سے جلتا ہے, اس لیے کہ کے جی ون میں کب اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری ڈگری مکمل ہوگی. اب جب ڈگری مکمل ہو گئی ہے تو کے جی ون ٹو کی کتابیں اٹھا کر نہیں لاؤ, اب اس سطح کی بات کرو جس سطح کو یہ سر کر رہا ہے. تو صحابہ کرام پر اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ پچھلی باتیں اٹھاتا ہے. ہم نے کہا وہ تو سیکھنے کا مرحلہ ہے نا, اور ہم ان کو معصوم کم مان رہے ہیں. حضور کی صحبت میں وہ آہستہ آہستہ آ کر میچور ہو رہے ہیں, اور ایسے میچور ہو گئے کہ سرکار نے جب اس دار فانی سے رحلت کی تو حکومت صرف 10,000 مربع میل تک تھی, اور جب یہ صحابہ کرام آئے تو 30,00,000 مربع میل تک پہنچ گئی. اس پر بھی تو نظر رکھو نا, اس تمام کرامات پر نظر رکھو. تو جب بنا دیا تو دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. استاد جب بچے کو ڈاکٹر بنا کر رکھ دیتا ہے تو پھر جناب اس کے ہاتھ سے کیسے شاہکار ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے اور سرکار کی صحبت میں, اللہ صحبت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھی صلاحیت رکھتے ہیں, غور کیجئے کسی بندے کے سامنے بندہ 10 گھنٹہ بھی بیٹھے ہیں یا 10 سال بھی گزارے تو اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. سرکار کے صحابہ ایسے ہیں کہ کچھ تو 23 سال ساتھ میں رہے اور کچھ ایسے بس 5-10 منٹ کے لیے آئے, یعنی یمن سے قافلہ آیا حضور کو دیکھنے آئے, کلمہ تو ان کو کسی اور صحابی نے پڑھا دیا تھا وہاں پر, اب انہوں نے کہا حضور موجود ہیں تو صحابیت کے شرط تو پائیں حضور کو دیکھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا حاصل کیا ہے. تو اب وہ صحابی چل کر آئے, ایک لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جیسے حضرت عبادہ بن سامت دیگر اور صحابی ہیں, ایک لمحہ دیکھا حضرت وائل بن حجر ہے. حضرت وائل بن حجر جو ہیں یہ حضرت مالک بن حویرس, یہ آخری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت وائل بن حجر اپنے علاقے کے بادشاہ کے وہ جب آئے حضور سے ملنے کے لیے آئے, ایک نظر مل کر گئے اور خود فرماتے ایک نظر حضور کی صحبت میں بیٹھا, علم اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب بڑے بڑے لوگ آ کر مجھ سے دانائی کی باتیں سنتے ہیں. یعنی یہ کرامات اور یعنی معجزہ ہے, میرے پاس الفاظ تنگ ہے نا الفاظوں میں, یہ وسعت اور کرامت ہے کہ اس بات کو بیان کریں. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کو علم کا ایسا مرکز بنایا تھا کہ یہ نہیں کہ کوئی 10-15 سال لگائے تو صلاحیت پیدا ہو, بلکہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں سنو, اگر کوئی 10-15 منٹ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھتا نا تو اس کی اندر کی صلاحیتیں بالغ ہو جاتی تھی, اور وہ اپنے علاقے میں جاتا تو اتنا ماہر علم ہوتا کہ لوگ حیران ہوتے. تو میں پوچھتا ہوں جس نے 1-10 منٹ گزارے ہوں اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہ کرے تو جو ابو بکر عمر عثمان علی نے ساری زندگی گزاری ہے. کس طرح ابو بکر صدیق کے علم پر اعتراض ہو سکتا فاروق اعظم کے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پر کبھی غور کرنا, اور اس پر غور کرو گے نا تو ایک خوبصورت سا ایک تصور تمہارے ذہن پر وجدان کا طاری ہوگا, اور پھر تم کو پتا چلے گا کہ کلمے میں تاثیر کیا ہوتی ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے, لوگ حضور کے علم پر بکواس کرتے ہیں, حضور کے علم پر مناظرہ کرتے ہیں, سرکار کی صحبت میں. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بچوں, موضوع یہ ہے, دیکھو گدا جو ہے وہ انتہائی بیوقوف جانور ہے, اس دور میں سواری گدوں پر ہوتی تھی, لیکن سرکار نے جس یافور جس گدے کو اپنے قریب کیا اور اس پر سواری کی, وہ صرف حضور اس پر بیٹھ گئے تو جانور کی طبیعت ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہو گیا, بھائی علم تو یہ نا, مولوی صاحب تو ظاہری باتیں کرتے ہیں دل کی بات تو نہیں بتاتے, وہ جس حضور جس سواری پر بیٹھتے تھے, یعنی جس کو کیا کہتے ہیں گدا یافور, جو اس پر ہنسنا ذرا بھی نہیں, یہ بہت نازک رہا ہے, وہ ہے تو یعنی ذات و ساخت میں گدا, لیکن ہماری داڑیوں سے زیادہ اس کی افضلیت ہے.
ہمارے وجود سے زیادہ وہ قیمتی ہے. یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور حضور کے قریب نہ آئے تو رب کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور وہ جانور ہے دیکھیے. تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ جب ہمیں یہ پتا چلے نا کہ فلاں آدمی جو ہمارے درمیان آیا ہے نیا نیا ہے, یہ ہمارا ہے کہ نہیں, یہ مومن ہے کہ منافق ہے, تو مومن بھی دل کی صفت ہے اور نفاق بھی دل کی صفت ہے بری. تو کہتے ہیں ہم حضور کے اس خمار کو, یہ اپنی جگہ آپ کوٹ کیجئے گا جگہ جگہ پر, بچوں اسکولوں میں اپنے دوستوں کو بتائیے گا, دیکھو ہمارے نبی کتنے شان والے ہیں کہ انسان تو انسان, جانور بھی اگر آپ کے قریب آ جائے اور آپ اس پر ایک دفعہ سواری کریں یا آپ کا بدن اس سے لگ جائے, وہ علم میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم بازاروں میں حضور کے اس حمار کو لے کر گزرتے تھے تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. کہا وہ منافق کے سامنے سے بڑے آہستہ سے گزرتا تھا اور منافق کے آگے رک کر پیشاب کر دیتا تھا اور صحابہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یعنی آپ اندازہ لگائیے علم مصطفیٰ, سمجھ رہے ہو؟ اب تمہیں ان لوگوں کا تصور کتنا گندا لگ رہا ہوگا جو حضور کے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اگر گندا نہیں لگ رہا تو پھر اس کی روایت کا گندا لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ مومن ہو چکے ہو, کیونکہ ایمان اسی چیز کو کہتے ہیں. نفاق, دشمن اور دوست ایک دل میں آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا, دل ایک ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے, یہ ایک ہی کے پاس جاتا ہے, دو کے پاس نہیں جاتا. اگر یہ دو میں بٹ گیا تو یہ دل نہیں, یہ نفس ہے, اور اگر ایک کا ہو گیا تو یہ دل ہے, کیونکہ یہ دو میں تقسیم نہیں ہوتا. اب میرے دوستو ذرا آگے چلیے. تو ازواج مطہرات عام عورتیں تھیں, حضور کے نکاح میں آئیں اور ظاہر سی بات ہے حضور ان کے شوہر ہیں. تو بھائی بیوی کو اگر کھانا چاہیے ہوگا, مکان چاہیے ہوگا تو شوہر سے مانگے گی, تو حضور علیہ السلام نے پرووائڈ تو کیا تھا. لیکن حضور کی زندگی مبارکہ بہت سادہ تھی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یار میں نے یہ شعر کیوں پڑھ دیا, اب آگے زبان پر. یہاں فقیری سے مراد پتا ہے تمہیں کیا ہے؟ جس کو تم فقیر کہتے ہو وہ تصور بھی ذہن میں نہیں لانا ورنہ بڑا خطرہ کھڑا ہوگا. ٹھیک, یہاں فقیری سے مراد فقر ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کا مطالبہ نہ کرنا. ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو فقیر ہے. حضور وہ ہے کہ سب کچھ ہے. فرما عائشہ اگر میں یہ چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور دنیا میرے نزدیک اتنی حسیس ہے کہ میں یہ دیکھو سکار نے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا. فرما لیکن عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں ایک وقت کا نہ کھاؤں, اس لیے کہ میرے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری بھی اور سڑی بھی جو بکری پڑی ہوئی ہے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے, اس لیے میں دنیا کی چیزوں سے تلذذ نہیں کرتا, اگر چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے میرے لیے. بولو سبحان اللہ. اس زمین پر مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہم صلی علی گنبد خضرہ کا تصور کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سید. جہاں بانی میرے شیخ فرماتے جہاں بانی عطا کر دے بھری جن, کیا تعبیر لائے اعلیٰ حضرت کے خاندان, اعلیٰ حضرت کے خاندان, ایسی تعبیر مجھے آپ بتائیے. جملہ دیکھیں آپ, اردو سے اگر شغف ہونا تو آپ کے جسم میں ایک حرکت مچ جائے گی کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. یہ آپ استعارہ دیکھیں آپ, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, ہبا تحفے میں گفٹ میں دے دیں. کیا فرمایا کہ جہاں بانی بادشاہی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو چو چاہیں عطا کر. وہ دوسرا اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کل بولوں نہیں بولوں, تو میں نے کہا شک ہوگا تو مدینہ دل میں نہیں آتا. جب دل میں ساری گندگیاں خالی ہوتی ہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں تو کر خالی دل کا گھر مدینہ آنے والا. غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر, تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا. تو میرے دوستو حضرات, جب اسلام کے اندر فراوانی آئی, تنگی کے دور ختم ہوئے, اب جب غزوات ہونے لگے, جب فراوانی ہونے لگی اور
حال یہ ہونے لگا کہ ایک 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 مجاہد کو جہاں ایک کھجور نصیب نہیں ہوتی تھی، 80,000 درہم ایک ایک کو ملتے تھے، اوپر کے لوگوں کو نہیں، نیچے کے عام لوگوں کو. اور غلام آ رہے ہیں، باندیاں آ رہی ہیں، یعنی اس دور میں مرد، یعنی دشمن کے مرد جو پکڑے جاتے تھے ان کو غلام کہتے تھے، اور عورتیں جو پکڑی جاتی تھیں ان کو باندی کہتے تھے، اور اس کو مال تصور کیا جاتا تھا، اور مارکیٹ میں وہ بکتے تھے، اور لوگ ان کو اپنے کام کاج کے لیے خریدتے تھے. یعنی اس وقت آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا. اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا، لیکن اسلام جس دور میں آیا اس وقت یہ کلچر چل رہا تھا، تو اسلام نے اس کو اپنے دامن میں لے کر ایسا کر دیا کہ آج دیکھیے غلام کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو، آزادی سب نظر آئیں گے. جتنے کفارات ہیں اسلام کے اندر، روزہ چھوڑ دیا اتنے غلام آزاد کرو، فلاں مسئلہ کیا اتنے غلام. تو یہ آزادی کا تصور دینے والا اسلام ہے، غلامی کا تصور نہیں دیتا اسلام. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آگے چلیے. تو یہ باقاعدہ جو دشمنوں کے مرد اور عورتیں گرفتار ہوتی تھی نا، تو جس طرح یہ بازاروں میں نہیں کپڑے بکتے ہیں، اس طرح ان کی منڈیاں لگتی تھی اور لوگ ان کو لے جاتے تھے. اور قرآن کریم سورہ انفال وغیرہ میں سب اس کا گویا کہ حکم موجود ہے. اب آپ کو سیدہ زہرا، سیدہ نساء العالمین، سیدہ خیر النساء کی بات آئے گی. سیدہ زہرا سرکار کی شہزادی، وہ گھر کا خود وہ کام کرتی تھی نا، تو ایک دن سرکار کو پردے میں کہنے لگی، حضور، ابا حضور، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ ایک باندی میرے لیے دے دیں جو گھر کے برتن وغیرہ کرے، سارے کام کریں، تو مجھے کچھ فرصت ملے تو میں کچھ اور کام کروں. سرکار نے فرمایا، کیا ہو گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ تو فرمایا، اپنی ماؤں کا تصور ذہن میں لاؤ، اپنی بہنوں کا تصور ذہن میں لاؤ، اور اس سے اونچا تصور سیدہ کا. سرکار نے آپ کی فرمایا تو سیدہ نے، ماؤں کا تصور ذہن میں لاؤ اور سر جھکا کر اس بات کو سنو کہ سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا رضی اللہ عنہا، تو سرکار نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں نا، تو یہ رمضان کے آخری اشرے میں ہونا چاہیے تاکہ 20 دن تک روزہ جو ہے نا روح کی ساری غلاظت نکال دے. اور پھر بھی مزہ تب ہے کہ جب سحری بھی تھوڑی ہلکی ہو اور افطاری بھی تھوڑی ہلکی ہو، تاکہ روح اور زندہ ہو جائے اور اس کو جلا ملے، تو پھر اس ذکر کے اندر جو خوشبو ہے اس سے ہم متمتع ہو سکیں. اب ذرا غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو باندی تو میں تمہیں نہیں دیتا، اب سروں کو اوپر کر کے سنیں، باندی تو نہیں دیتا میں، لیکن اس سے اچھی ایک چیز نہ بتا دوں تمہیں. کہا کیا؟ کہا دیکھو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 34 دفعہ ہے، اس کو تم پڑھا کرو. اور اس تسبیح کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. اور آج بھی یہ وظائف میں ہمارے سلسلہ قادریہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا چشتیہ، اس میں یہ ہے، کبھی آپ عشاء کی نماز ادا کر کے رات کو سوئے نا اور آپ کو فریش نیند آ رہی ہو، تو آپ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں. آپ کو یوں لگے گا جس طرح کہ آپ روزانہ دن میں 3-4 دفعہ کسی مساجر مشین پہ بیٹھتے ہیں جو آپ کے جسم کو مساج کرتی ہے، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا، یعنی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسم میں درد کو رہنے نہیں دے گا. یہ جسم میں درد کو رہنے نہیں دے گا، اور اسی لیے تو سرکار نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، حضور اوروں کو 10-10 غلام دے رہے ہیں، 100-100 غلام دے رہے ہیں، اپنی شہزادی کو ایک باندھی نہیں دے رہے. فرمانے نہیں، اسی پر رہو، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ ہو. اسی طرح حضرت عائشہ نے حضور سے فرمائش کی. میں سیدہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ امہات المومنین، جس طرح سیدہ اس بات میں مطالبہ کرنے میں عفیفہ اور نیت میں صائب تھی، کوئی لالچ اور ہوس نہیں تھی، یہی نیت ازواج مطہرات کی، اس لیے میں نے پہلے بات کیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر سرکار کی ازواج اور ہماری ماؤں نے کہا، حضور اب تو اتنی فراوانی ہو گئی ہے، وہ دیکھو فلاں کے گھر میں، یعنی خاتون کہتی نہیں کہ اب تو فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، تو آپ تو خود سربراہ ہیں، سارا آپ کے ہاتھ میں اور جائز بھی ہے، تو آپ اجازت کیوں نہیں آپ اگر یہ کر لیں تو کچھ ایسے ہو جائے کہ گھر کے تکیے تبدیل ہو جائے، چادریں نہیں ہو جائیں، کوئی یہ نہیں مانگا کہ کوئی بہت بڑی کوئی، بس جو گھر بنا ہوا ہے اس کا فرش تھوڑا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ چلتے ہیں تو پاؤں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ چکی جو ہے ابھی یہ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹیڑھی ہو چکی ہے، یا تو اس کو تبدیل کروا دیجیے، کسی بندے کو بلوا کر اس کو ذرا درست کروا دیجیے، اتنا مال آیا اس میں کسی چکی پڑی ہوگی، کوئی چکی آ جائے، اتنا ہو جائے کہ یہ جو تکیے کے اندر
کھجور کی شاخیں بھرتے تھے نا جیسے آج روئی بھرتے ہیں چھالے, تو حضور یہ چھالے نکال دی جائیں بہت پرانی ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی. اب سر اگر اس پر رکھا جاتا ہے اللہ اکبر, یعنی کونین کے بادشاہ ہیں. اور گھر دیکھیں آپ, اللہ اکبر. ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کے حجرے میں آئے تو سرکار چٹائی پہ سو رہے تھے, اللہ ہو. چٹائی کون سی؟ کھجور کی شاخیں دیکھی لمبی لمبی نکلی ہوتی, یہ سوکھنے کے بعد اس کی چٹائی بنتی. یوں چٹائی پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, سرکار اسی پہ سوتے تھے. فاروق اعظم آئے تو دیکھا سرکار سو رہے ہیں, اور سرکار نے جب دیکھا کہ عمر آئے تو سرکار اٹھ کے بیٹھے. تو اس وقت سرکار کے بازو مبارک اور کمر پر کھجور کی شاخوں نے, یعنی ظاہر سی بات کھجور کی شاخیں سخت ہوتی ہیں نا, وہ متورم ہو گئی, نشانات آ گئے. حضرت عمر نے دیکھا تو رونے لگے. سرکار نے جب دیکھا عمر رو, کہا عمر رو کس بات پر رو رہے ہو؟ کہا حضور یہ قیصر و کسرا کی حیثیت کیا ہے, یہ دنیا کے بادشاہوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جب سوتے ہیں تو ان کے اتنے قیمتی بستر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ رب العالمین نے تو آپ کو ساری کمالات عطا فرمائے اور آپ کا بستر یہ ہے, تو آپ کے بدن مبارک پر اس تکلیف کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. سرکار نے حضرت عمر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا, عمر چھوڑو اس بات پہ, تو بات کرنے آئے وہ کرو, یہ دنیا دو دن کی ہے گزر جائے. تو سرکار نے زہد کو پسند کیا, سمجھ رہے میری بات؟ تو اب ازواج مطہرات نے حضور سے یہ مطالبہ کیا, سرکار کی بیویوں نے اور ہماری ماؤں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور تھوڑی چینجنگ آ جائے, کوئی لباس ہمارے لیے ایک آدھ نئے بن جائے, اور اگر آپ اجازت دے دیں تو کوئی کان کی بالیاں بھی اگر آ جاتی ہیں, کیونکہ خواتین اپنے مرد کے لیے پہن سکتی ہیں, شرم جائز ہے, اور یہ گھر کی جو تھوڑی سی مرمت ہے یہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی ہیں استاذ بھی ہیں نا, یعنی یوں کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں اور تم کیا مانگ رہی ہو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ واقعہ ذہن میں رکھ کر اس بات کو سنیے گا, جس طرح لونڈی کو مانگنے میں حضرت فاطمہ پر سوال نہیں ہو سکتا تو سیدہ عائشہ پر کیوں سوال ہوگا, سیدہ حفصہ پر کیوں سوال ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جب یہ بات کی نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. پسند اس لیے نہیں, رسالت والی شان سے نہیں, ایک استاد اور مربی ہونے ساتھ, سمجھ رہے میری بات؟ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے, اور 29 دن گزر گیا نہیں بات کی. 29 دن, کتنے دن؟ اب ازواج مطہرات پر ایک قیامت کا سما تھا. وہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی راہ تو خود واضح کر, تو سورہ احزاب کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی. اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک, اللہ اے میرے پیارے محبوب کہہ دو اپنی بیویوں سے, کیونکہ تیری مرضی اور تیری نیت کو ہم جانتے ہیں, اب بات تو نہیں کرے گا بات ہم کریں گے, کیونکہ تو بہت حیا والا ہے, تو بڑا شفیق ہے, لیکن یہ تو ہمارے بندے ہیں نا, ہم ان سے جیسے چاہے بات کر لیں. بولو نا سبحان اللہ. تو محبوب جو تو کہنا چاہتا ہے اور تو اتنا حیا والا ہے, بولتا نہیں ہے, لیکن تو بولے گا نہیں تو 29 دن گزر گئے, ان کی تو جانے چلی جائیں گی کہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف شوہر نہیں, وہ تو رسول بھی مانتے ہیں نا, اللہ کا محبوب بھی مانتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اب قرآن کی آیت اتری, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے حبیب کہو اپنی بیویوں سے, ہم کہہ دیتے ہیں تمہاری بات, ہم کر دیتے ہیں, ہم بات کر دیتے ہیں. ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت, اور کیا زینت تھی یار, صرف یہ تھا کہ بس تکیے کی چھال تبدیل ہو جائے, کوئی یہ تھا کہ جناب لاکھوں روپے کی شاپنگ ہو جائے, ہزاروں روپے کی شاپنگ, یہ چیز تھی. لیکن اس کو دیکھیں ان کے مرتبے کے حوالے سے. ابھی آیت سنتے چلیے آپ, فرمایا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم کنتن, اگر تم سب ازواج مطہرات دنیا کی زینت اور حیات چاہتی ہو, فتعالینا امتعکن, تو ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو ہم تمہیں دے دیتے, جو مطالبہ ہے ہم تمہیں دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, تمہارے مطالبے کو قبول کر لیا جائے گا, جو تم چاہ رہی ہو تمہاری ہر دل کی بات مان لی جائے گی. وہ اسحرکن صراحا جمیلا, لیکن اس کے بعد پھر تم ہمارے حبیب کے حریم ناز میں نہیں رہو گی, وہ اس سے زیادہ اور دے کر تمہیں رخصت کر دے گا. آگے آیت اتر رہی ہے, وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ,
ہاں اگر اس کے مقابلے میں تم اللہ کی رضا اور رسول کی دل کی بات اور آخرت کو چاہتی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ بہت بڑا اجر تمہیں عطا فرمائے. یعنی کتنی وہ خواہش کوئی تھی, ذہن تازہ رکھنا, کیا مانگا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ رب ان کو ابھی آپشن دیے جا رہے ہیں کہ اگر یہی چیز چاہیے تو اس سے بڑی چیز اور دے دیتے ہیں تمہیں, لیکن تم پھر ہمارے حبیب کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور اگر اور ہم جانتے ہیں کہ تم کچھ اور چاہ رہی ہو تو اس سے دوسری بات بھی کر دیتے ہیں, اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتے ہو چاہتی ہو تو پھر اللہ رب العالمین, اگر رسول کی مرضی چاہتی ہو اللہ کی مرضی چاہتی ہو تو پھر اللہ تمہیں اور اجر دے گا. توجہ میری طرف رکھنا. اور پھر آگے احکام اترنا شروع ہوئے جو ان سے ہوتے نہیں, یعنی یہ تو مطالبہ دنیا کا تو تھا ہی نہیں. توجہ میری طرف رکھنا, آواز ذرا بھی نہ نکالے کوئی, کہ دنیا کا تو مطالبہ تھا ہی نہیں, لیکن آگے ان کے مرتبے پر اللہ رب ہے, نصیحتیں کر رہا ہے, ان سے یہ چیزیں ہو جائیں ممکن نہیں تھا, لیکن اللہ رب ہے ان کا, بات کر رہا ہے. اب اس تناظر میں آپ سمجھیے, اللہ نے فرمایا, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأت منکن بفاحشة مبینہ, اگر تم نے کوئی کھلی بے حیائی کا کام کیا, یضاعف لها العذاب ضعفین, تو اور مسلمان عورت اگر کوئی بے حیائی کا کام دے تو اس کو ہم تھوڑا عذاب دیں گے, لیکن اگر تم میں سے کسی نے گویا کہ بے حیائی کا کام کیا تو ہم اسے دگنا عذاب دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات حضور نہیں کر رہے, رب کر رہا ہے, جس کے حضور انبیاء کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بے حیائی. میں نے کہا بے انبیاء بھی تو کہتے تھے انی کنت من الظالمین, حالانکہ انبیاء نے کوئی ظلم تو نہیں کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر, تو کیا ظلم کیا, لیکن جب اپنے رب کے حضور ہوتے ہیں تو تقاضا بندگی یہی ہے کہ خود کو کمتر یقین کرو, اور ہے, اور اس کی عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے احترام اور تشکر کو. تو اس تناظر میں سنیے, کوئی آیت اٹھا کر دیکھیں کیا ازواج مطہرات میں, میں نے کہا یہ تصور ہی نہیں ہے, لیکن رب ہے ان کا, خالق و مالک ہے ان کا, جیسے چاہے بات کرے. اللہ فرما رہا ہے سنو, مرتبہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی اور بے حیائی, کوئی اور عورت بے حیائی کرے تو اس کو کم عذاب ہے. تم نبی کی بیویاں ہو, اگر تم سے, یعنی ہوتا نہیں لیکن مرتبہ بتایا جا رہا ہے, اگر ایسا ہو, ہوتا نہیں تو تمہیں دگنا دیا جائے گا. فرمایا اب 22 پارہ شروع ہو گیا, تسلسل چل رہا ہے آیت در آیت. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, ہاں, اور جو تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری کے لیے رک جائے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور اچھے عمل کرتے رہے جیسے جس سے ہمارا نبی خوش ہوتا ہے, نُؤْتِها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, اور عورتوں کو تو بات ماننے پر ایک نیکی دیں گے لیکن اس بات میں تمہیں نیکیاں بھی پھر ہم دگنی ہی دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور کیا کہہ رہی ہو, ان چھال تکیوں سے کیا ہوتا ہے, تمہارے لیے تو ہم نے بہت کرامت والا رزق تیار کر کے رکھا ہوا. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر, ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا. سبحان اللہ, سنیے اب آگے اللہ فرما رہا ہے, یہ ترتیب کے ساتھ, یہ نہیں کہ میں ایک آیت ادھر کی پڑھ رہا ہوں تو دوسری ادھر کی پڑھ رہا ہوں, قرآن ہاتھ میں رکھیے, میں تسلسل سے اوپر سے آ رہا ہوں, اس میں انقطاع نہیں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں, بالکل ترتیب سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں, اس کے بعد خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا النبی, اب دلاسہ, اب دلاسہ دیا جا رہا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں, اللہ کہہ رہا ہے تم اور عورتوں کی طرح تھوڑی ہو, ان تقیتن فلا تخدعن بالقول, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم پرہیزگاری رکھو اور دبی زبان سے بات نہ کرو, یعنی جس کو سمجھانے کے لیے میں بلا تشبیہ ہٹ کے, یعنی ایسا کہ جس میں قول میں نزاکت پیدا ہو. اس لیے کہا گیا ہے کہ گھر کی خواتین انٹر کام یا ٹیلی فون جب اٹھائیں تو اسلامی رواج یہ ہے کہ وہ باریک انداز میں بات نہ کریں, کرخ انداز میں بات کریں. کیا ہے, ہاں, اگر شادی شدہ ہے تو بیوی اپنے شوہر سے نرم نزاکت لہجے میں بات کر سکتی ہیں, لیکن گھر میں ہماری بہنیں ہیں, گھر باہر سے کوئی آیا, اس نے انٹر کام بجایا, ہماری بہن ہے اس نے اٹھایا, یہ ہماری بیویاں ہیں انہوں نے اٹھایا, یہ ہماری بیٹیاں انہوں نے اٹھایا, لیکن جس نے انٹر کام کیا ہے, جس نے ٹیلی فون کیا ہے, جو براہ راست ہو رہا ہے ہمارے سے ملنے آیا ہے,
تو اس سے بھی یہ قانون نکلتا ہے کہ دیکھو اسلامی طریقہ شرافت کا یہ ہے کہ ناز سے بات نہ کرنا، نرم لہجے سے بات نہ کرنا، کرک لہجے سے، کیونکہ اجنبی ہے نا، تو لہجے سے بھی تو اجنبیت بتاؤ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فرمایا دیکھو تم جب کسی سے بات بھی کرو نا، کیونکہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جب کسی سے بات بھی کرو نا غیر سے، تو پھر ذرا اس میں نزاکت نہیں لانا، کیونکہ تم تو اشرف نبی کے ساتھ ہو، تم تو عفیفہ ہو. لیکن اگلا منافق نکلے، بڑی باریک بات آگے کروں گا، ذرا توجہ رکھنا میرے، اگلے کے دل کے اندر مرض ہو، یعنی جو تمہاری آواز سنے اور اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی برا خیال پیدا کر لے، تو یہ رب کی قدرت کو گوارا نہیں ہے. یہ گھرانہ اہل بیت ہے. اللہ دیکھیں کیسی. وقل قولا معروفا، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈانٹ دینا، بات اچھی کرنا، بات ٹھیک کرنا، لیکن لہجہ ذرا. ادھر علماء نے لکھا ہے بڑا زبردست کہ رب نے کتنا محتاط طریقہ بیان کیا ہے. اب کوئی مسلمان حضرت عائشہ کے گھر جا کر باہر سے کہے ماں میں آیا ہوں اور وہ جواب دے، تو اس کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ لیکن منافق ہوگا تو آئے گا. اب اس ترتیب پر آگے چل رہا ہوں. مرشد استاذ معاملات، جن کو بندہ دین کے لیے اپنا بزرگ مانتا ہے، اس کے گھر کے لیے اگر میرے اور آپ کے ذہن میں اگر ایسا خیال آ جائے نا، تو علماء نے کہا یہ بھی نفاق کی ایک صورت ہے. میں آپ کو آگے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کھول کے بیان کروں گا، آپ نہیں سمجھتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی آپ کے مرشد، آپ کے مربی لوگ جن سے آپ دین سیکھتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت سیکھتے ہیں، ان کے گھر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے. ایک تو جب دروازے پر جائیں تو اپنے شیخ، اپنے استاذ، اپنے عالم، اس کے دروازے پر براہ راست نہ کھڑے ہوں کہ دروازہ کھولے تو سب نظر آئے. یہ نفاق کی علامت ہے، اس سے ایمان رکتا نہیں دل میں پھر. اللہ اکبر. اور یہ عادت کبھی بھی ہو سکتا، اگر ہو گئی تو فوراً اس کو پکڑو اور اس کا علاج ڈھونڈو کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، جو یہ غلیظ خیال دل میں گھس کیسے گیا. کیونکہ یہ ایسا جراثیم ہے جو پہاڑ جیسے ایمان کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ آداب دینی ہے. آداب سیدہ زہرا کا نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں، سیدہ حفصہ کا نام لیتے ہیں، لیکن مومنین ان کا نام لیتے ہیں تو انہیں ایسی لگتا ہے جیسے نبی پاک کا نام لے رہے ہیں. یہ پاکیزگی اگر دماغ میں آ جائے نا، تو پھر آرام سے شیطان کو مسواک کر دے کہ بیٹا کچھ بھی کر لے، ایمان آ گیا ہے دل میں. بولو سبحان. اور میرے نوجوان بچوں، میرے بزرگوں، اگر یہ کیفیت نہ آئے تو پھر وقت لگاؤ نعتوں میں، وقت لگاؤ صالحین میں، وقت لگاؤ عاشقوں میں، صحبت پکڑو کسی ادب والے آدمی کی، تاکہ وہ جل سے صحبت کے اثر سے وہ غلاظت کو نکال کر پھینک دے جو حدود اور ادب کے تعظیم کو گراتا ہے. سمجھ رہے؟ آگے چلے. اب سنو، اللہ نے فرمایا دیکھو تم نرم بات نہ کرنا. اب آگے چلو جلدی سے، کیونکہ ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے. جنت میں بیٹھ کر یہ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ رب العالمین فرما رہا، آگے متصل آیت چل رہی ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو. جاتی کہیں نہیں تھی لیکن رب ہے احکام بتا رہا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جو سننے والا، جو اعتراض کرنے والا ازواج مطہرات، میں سمجھتا ہوں تیرے ذہن میں کیا اعتراض آ رہا ہے. بچے بیٹھے ہیں، وہ میری اور تقریریں ام المومنین پر، اس میں میں نے جوابات دے دیے ہیں. کیونکہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اپنے گھروں میں رکھی رہو. ہمیں پتا ہے جمل میں کیا ہوا ہے، سب پتا ہے، اور اس آیت سے اس کا اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنا ایمان بچاؤں گا، ایک بات میں نے کرنی نہیں کروں گا تاکہ یہ تقریر نہیں ہو سکتی مجھ سے. فرما وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم جہالت میں جو سنگار اور بناؤ اور زینت اور طریقہ تھا اس میں نہیں آنا. ہاں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم رکھنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے رہنا. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَ، اللہ رسول رسول کی اطاعت کرتے رہنا. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَانْكُمْ رِجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اے نبی کی بیویوں، اللہ تمہیں پاک صاف کر دے. تو دیکھو یہ آیت کس کے لیے اتری ہے، بولو نا.
اس سارے کو اللہ نے کیسی نصیحت کی؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم دنیا چاہ رہی ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آخرت چاہ رہی ہو تو اجر مل جائے گا، دیکھو لہجے کو ٹھیک کر کے رکھنا، دیکھو بے حیائی کے کام نہ کرنا، دیکھو بناؤ سنگار نہ کرنا، دیکھو نمازی ادا کرتے رہنا، اچھا کام کرتے رہنا۔ کیوں؟ انما یرید اللہ، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہی تم سے یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ گندگی جو شیطان گھسڑتا ہے وہ اللہ رب العالمین تم سے دور کرے۔ اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، ویطاہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے، پھر آگے ذکر دے کے کیا آ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور تمہارے گھروں میں تو خدا کی آیتیں اترتی ہیں، اسی گھر میں تو جبریل آتا ہے، اس سے بڑی سچائی کیا ہوگی؟ عرش والا رب جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کا کلام کسی گھر میں تو اترتا ہے، اس گھر کو کس رنگ سے رنگنا ہے اور اس پہ کون سا فرش چاہیے؟ وہ خدا جس نے حسن ایسے بنائے کہ بندہ ایک پتے کو دیکھ کر حیران ہو، لیکن پیار آیا تو مصطفیٰ کے مکان ہی سبحان تو اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، دیکھو تمہارے گھروں میں جو آیتیں، جو خدا کی آیتیں اور دانائی کی باتیں سنائی جاتی ہیں نا، ان کو یاد کر کے رکھو۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، دیکھو بات تم سے بہت کر دی ہے لیکن اللہ بہت لطیف ہے اور تم سے نرم بات کرتا ہے، کتنا پیارا، دیکھو اختتام کس سے ہو رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو لطیف کہتے ہیں انتہائی نرم کو، لاڑ کو، چاہت کو۔ بچہ آپ کو جو لاڈلا ہونا غلطی کرے تو آپ اس کو ڈانٹو، پھر سینے سے لگا کر، ارے تیری تو فکر تھی مجھے، تو لاڈلا اتنا ہے۔ تو بلا تشبیہ آپ دیکھیں، جب آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ فرما رہا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور تمہاری خبر بھی رکھتا ہے، تمہاری خبر بھی رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ان آیات سے کیا پتا چلا کہ اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو، یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اوپر سے آپ نے دیکھا سارے مؤنث کے صیغے تھے، اطعنا، کنتنا، کرنا، آتینا، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ اس کے بعد بھی آیت جو چل رہی ہے، تو اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت جو ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا، یہ کرنا مؤنث، بُيُوتِكُنَّ، کنہ کی ضمیر مؤنث، ٹھیک ہے، تبرجنا مؤنث کا صیغہ، اقمنا مؤنث کا صیغہ، اطعنا مؤنث کا صیغہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس مانتے ہیں یہ واقعہ ازواج مطہرات کا ہی ہے، ساری آیتیں چل رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جو 20 آیتیں اتری ہیں نا، اس میں سے 18ویں آیت ساری آیت، یعنی 20 میں 20 کے 20 آیتیں ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن یہ 19 کا، یہ جو سارے 19واں حصہ ہے نا بس، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، کیا استدلال فرمایا آپ نے، نہیں سمجھ رہے آپ میری اردو سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں 20 کی 20 آیتیں ازواج مطہرات کے لیے، یہ ساری آیتیں ازواج مطہرات، لیکن یہ ایک حصہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ ان کے لیے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بات برابر برابر سے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ اتنا تمہیں کیوں کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور تمہیں بات کی جا رہی ہے، پھر نرمی کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ میں نے کہا بھائی وہ تو نتیجہ ہے، وہ ساری نصیحتوں کا نتیجہ ہے کہ رب نے تمہیں اتنا کیوں بولا، یہ چاہتے ہو تو یہ لے لو، یہاں چلی جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس لیے نہ کرو کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے کہا وہی آیت کو نکال دے گا تو پچھلے کلام کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، نہیں سمجھا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یقیناً اس میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہیں، اہل بیت میں حضرت علی شامل ہیں، کیونکہ لفظ اہل بیت خود ایک بڑے کرامت والے ہیں، رسول اللہ کے گھرانے والے۔ اس میں حضرت علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، سیدہ زہرہ بھی ہیں، لیکن قرآن نے جو خطاب کیا ہے اصل میں وہ ازواج مطہرات. سنی یہ کہتا ہے کہ ہم آل عقیل کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, ہم آل جعفر کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, ہم آل عقیل کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, خیر النساء العالمین سیدہ زہرا کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, لیکن تم ازواج مطہرات کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے؟ تم سب کو مان کر ایک کو کیوں نکالتے ہو؟ پانچ میں کیوں خاص کرتے ہو؟ ہم نے کہا پانچ خاص نہیں, پانچ بھی ہیں, پانچ بھی ہیں. لیکن میں نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ یہ کلام جو اترا ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے اترا ہے. کس کے لیے بولی اترا ہے؟ اب میں گفتگو کو تھوڑا چند منٹ چلا کر ختم کرنا چاہتا ہوں. میں اہل بیت سمت القرآن نے خود اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ ہود کی کا رکوع نمبر 7 ہے, سورہ ہود کا بولو. لیکن ایک بات تو میں آپ سے کرنا بھول گیا, درود شریف پڑھو. میں ایک دفعہ گیا اور بقی کی جالیوں سے ماں کو کہہ کر آیا ہوں کہ میں نے موضوع رکھا ہے اہل بیت کا اور آیت پڑھوں گا, بس دعا حضور سے کہو کہ رب کو کہے کہ اتنی زندگی دے دیں کہ رمضان شریف میں یہ موضوع بیان کروں, اس لیے کہ کافی آرزو تھی. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات کی طرف. جب یہ ساری آیتیں اتر گئیں نا میرے دوستوں بزرگوں, یعنی اب اللہ رب العالمین نے, اب اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب یہ ساری آیتوں کا نزول گویا کہ مکمل ہو گیا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اس کی نصیحت کر دی گئی اور انہیں اہل بیت کے مبارک لفظ سے کہ تم جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والی ہو, یہ کہنے کے بعد اب پھر آگے چل کر, آگے چل کر آیت نمبر, قاری صاحب کون سی 51 بتائی تھی نا, 52 سورہ احزاب کی آیت نمبر. اب ان سے خطاب کرنے کے بعد اللہ نبی پاک سے کہتا مابو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, اب تو بات کر لے. دیکھ محبوب تیری بات ہم نے کر لی نا, تو حیا کر رہا تھا نہیں بول پایا, ہم تو رب ہے ہم نے بول دیا. لیکن محبوب ایک بات بتائیں تجھے, ہیں بہت نیک, یہ کوئی اور نہیں بول رہا محبوب, ہم رب ہو کر بولتے ہیں, ہم نے انہیں پیدا کیا, ان کی طبیعتوں کو بھی ہم نے ہی بنایا, ان کے دل کو بھی ہم نے بنایا, ان کے مزاج کو بھی ہم نے بنایا. محبوب بات کر لے, اتنی نصیحت ہم نے کی ہیں نیک, ہیں بہت شریف, ہیں بہت پارسا, ہیں بہت شان والی. اب اسی سورہ احزاب میں آگے چلیے آپ تو آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا محبوب اب بس ہو گیا, لا يحل لك النساء من بعد, ان کے بعد کسی اور کو عقد میں نہیں لینا کیونکہ ایسی کوئی ملے گی بھی نہیں. کس منہ سے ام المومنین پر سوال کھڑا ہو سکتا ہے جب اللہ نے آگے گارنٹی دی ہے؟ اللہ فرماتا محبوب دیکھ جو نصیحت کرنی تھی ہم نے کر دی ہے, اب تجھے کہہ رہے ہیں محبوب اب آگے نہیں, اب کسی اور سے شادی نہیں, بس جیسا ہم چاہتے تھے جیسا تو چاہتا تھا کہ جن کو لے کر اسلام کو آگے بڑھائیں تو ٹیم تیار ہے پوری. یہ 9 وہ کام کر جائیں گی کہ اس سے امت کے افراد بھی فائدہ اٹھائیں گے اور بیٹیاں بھی فائدہ اٹھائیں گی, اور تیری پوری شریعت یہ بچا کر چلائیں گی. محبوب ممبر والے بھی تو نے تیار کر دیے, گھر والے بھی تو نے تیار کر. اب اللہ فرماتا ہے لا يحل لك النساء من بعد, محبوب اب اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کرنا, اب اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کرنا. ان تبدل بهن من ازواج, اب کسی اور عورت کو زوجہ بنانے کے بارے میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہ کیا جائے. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك, چاہے وہ اس میں کئی بھلائیاں نظر آ جائیں اور تو اپنے اشتہار سے محبوبیت, اب یہ رب کا اور حضور کی بات ہو رہی ہے, اب اس کو اپنے مقام سے ہٹ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ حضور کی ساری شانیں اللہ نے آپ کو دی ہے, حضور ان کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی ہیں, اللہ کے عبد خاص ہیں. حضور کی تعریف میں سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ کہا جائے, لیکن ایسا بندہ کہ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں, وہ عبدہ ہے جن کو رب کہتا میرا بندہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے تو جو یہ ناس کر رہا ہے کہ مجھے تیرا بندہ ہونا ہے عزیز ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے تو تیرے رب ہونے پر فخر ہے. بولو سبحان اللہ, بولی سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرما بابو دیکھ تیرے گھرانے کا سارا مسئلہ ہم نے حل کر دیا, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی خاتون نکاح میں نہیں آئیں گی. کیا قرآن کا کلام, یہ اللہ بات کر رہا ہے محبوب سے. بولیے سبحان اللہ. جس کو مثالوں میں یہ بلا تشبیہوں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جیسے چاہے وزیر سے بات کرے لیکن ایک چوڑا اٹھ کر وزیر کو کہے تیرے پاس ہے کیا تو یہ جمتا نہیں. تو کسی چوڑے چمار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر نبی پاک کی شان میں کوئی بکواس کرے, کیونکہ یہ کلام ان کا رب ان سے کر رہا ہے. اور پھر سب سے کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ, جیسا یہ کہے اسی کی اطاعت کرنا. بات سمجھے میرے بچوں؟ تو ہم امام احمد رضا کے طفل مکتب ہیں, نبی پاک کی بشریت کی بھی قائل ہیں, انسان ہونے کی بھی قائل ہیں, لیکن ان تقاضوں اور ادب کے ساتھ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے, جان ہے یہ. میں بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کیا میں ازواج مطہرات کا میں ذکر کرتا لیکن وقت ملے گا درمیان میں تو انشاءاللہ محفل سجے گی تو میں اپنی ماؤں کا ذکر درمیان میں لاتا رہوں گا. لیکن یہ مقدمہ آپ کو سمجھانا تھا ذکر کے ساتھ, کیونکہ آپ دیگر چیزوں کو تو سنتے رہتے لیکن ذرا یہ بنیاد. اب زمین تیار ہو گئی ہے, اب پرواز خود ہی لگے گی. ہاں اب سسٹم بالکل آپریٹ ہو گیا ہے, اب یہ خود آن ہو جائے گا, بس کسی کرنٹ کی ضرورت ہے. اس کو مضبوط کرو گے تو کرنٹ آئے گا, پھر اتنے پرواز کرو گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ عشق نبی ہوتا کیا ہے. بولو سبحان اللہ. میرا امام کیا کہتا, رخصت قافلہ کا شور, ہائے ہائے غصے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں ابے کوئی ہمیں جگائے کیوں. یہ ہے پرواز. بولو سبحان اللہ. عشق نبی کی پرواز ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین فرماتا محبوب اب ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ اب کوئی بات نہ لانا مزاج, کیونکہ ہم نے تجھے بھیجا تھا اپنے کام کے لیے اور تو نے ان کو قریب کیا ہمارے کام کے لیے, تو ہم خود گارنٹی دیتے ہیں کہ تو نے انتخاب بھی ٹھیک کیا ہے, تو نے تربیت بھی بالکل ٹھیک کی. وہ یزکیہم, تیرا کام ہی ہے محبوب کہ تو پاک صاف کرتا ہے, اور ہمیں تجھے بنانے پر فخر ہے کہ جیسا چاہتے تھے ویسے ہی تو نے کر دکھایا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور فرمایا محبوب لا یحل لک لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. حبیب اب کسی اور کو داخل نہیں کرنا, مختصر و مرادی معنی. ولو اعجبک حسنهن, چاہے اس کے اندر کتنی بھی صلاحیتیں تجھے نظر آ جائے بابو اب کسی کو نہیں. الا ما ملکت یمینک, ہاں باندیاں خدمت میں آتی رہیں گی آپ کی, لیکن زوجہ کا شرف جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا. جن کو ملنا تھا وہ اس تعداد میں ہے. انما یرید اللہ لیذھبا انکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سورہ احزاب کی اس آیت کے تحت جو ہم نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا, اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے توشہ مغفرت بنائے. اور اللہ رب العالمین جل والا جنے کو کار لوگ بیٹھے ان کے ذکر کے صدقے نیکیاں قبول فرمائے. ہمارے دلوں کو یا الہ العالمین ہر قسم کی پلیتی اور گندگی سے پاک فرما. جب تیری ذات سے تعلق ہو اور واسطہ تیرے نبی کو بنائے, تیرے نبی کی ذات کے واسطے کے لیے جب واسطہ صحابہ اور اہل بیت کو بنائے اور ازواج مطہرات کی عظمتوں کو بنائے اور ان تک واسطہ بنانے کے لیے جب اولیاء کو بنائے, تو مولا کریم ہمارے دلوں اور تصور میں کوئی پلیتی ناپاکی نہ ہو بلکہ پاکیزگی ہو. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عظمت والوں کے لیے بھی مرض رکھتے ہیں ذہن میں, تو یہ نفاق کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی. الفاتحہ الحمدللہ. مستقیم صراط اللہ 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 مالی رب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلات و سلام علیکم. مولا کریم مریضوں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, برسر روزگار کے روزگار میں برکت عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اسپتالوں اور گھروں میں جو موجود ہیں مولا کریم انہیں شفا کامل عاجل عطا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکیزہ بچے مولا کریم اعتکاف کے لیے مبارک نسبتوں کے ساتھ آئیں, ان کی عبادتوں کو قبول فرما. ان کے ماں باپ کو اس کا بہترین بدل دے دے, ان کے گھر والوں کو ان کا بہترین بدل دے دے. اس اعتکاف کو اور اس نشست کو اس مجلس کو اس رمضان کو ہمارے لیے عشق مصطفیٰ کی طرف پلٹنے کا اور حضور کی گلی کی طرف بڑھنے کا وسیلہ بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم، جو بقیہ زندگی رہ گئی، یقیناً تیرے محبوب نے صحیح فرمایا، دنیا بہت گندی ہے اور دنیا کی حیثیت اللہ کی قدرت اللہ کی نظر میں ایک مری ہوئی بکری جس سے سڑک پر پڑی ہو اور اس میں تعفن اور گندی بو آ رہی ہو، اتنی بھی عزت نہیں ہے اس کی۔ لیکن ہاں، یہ عزت والی جب بنتی ہے کہ جب اس کو اللہ والوں کی محبت سے رنگین کر دیا جائے۔ مولا کریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، ودخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم، ہمیں علم نافع عطا فرما، علم کے مضر اثرات سے ہمیں محفوظ فرما، علم کے منافع سے ہمیں متمتع فرما۔ جتنے حضرات، ہماری بہنیں بھائی جو اس وقت نیٹ پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اس آخری عشرے کو سب کے مولا کریم، جن جن کو تو اپنے فضل سے جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہم جیسے بیکاروں کو مولا کریم ان کے اندر تو شمار فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تو نے اس کو سچ بول، زبان جس لیے دی ہے وہاں استعمال کریں، اور زبان کس لیے دی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سچوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایسا نہ بنا مولا کہ حق کو دیکھ کر ہم اسے منہ موڑیں، بلکہ ایسا بنا حق کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اس طرف چل پڑے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا مبارک ذکر، تیری قدرت گواہ ہے، نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں بولنا آتا ہے، نہ ہمیں ڈھنگ آتا ہے، ہم تو نکمے قسم کے لوگ ہیں، نہ ہمیں بولنا آتا ہے، لیکن تیرا فضل ہے کہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑے محبوب ہے، ان کا نام لینے کے لیے تو نے توفیق دے دی ہے۔ تو مولا کریم، اگر یہ توفیق دی ہے تو پھر مریں بھی ان کے نام پر، قبر میں بھی ان کا نام ہو، حشر میں بھی ان کا نام ہو، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ وصلی اللہ علی آخری خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔